इतवार 4 नवंबर के सैरबीन के साथ नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियों का इतलाक कल से, लेकिन अमल दरामद से पहले ही अमरीका की जानिब से कई मुल्कों को इस्तिस्ना दिए जाने की इतलात। क्यों?
ईरान के खिलाफ जो उनकी पॉलिसियां हैं उस पर बहुत से सवालिया निशानात उठ रहे हैं। यूरोप उनके साथ नहीं है जिस तरह तवक्को की जा रही थी।
तफसील ज़रा देर बाद सैरबीन में, पहले सुनिए आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाजिया गुलजार से खबरें सुनिए। अमरीका कल पीर को ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करेगा जो 2015 के ईरान के एटमी मुआहदे के तहत उठाई गई थीं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि ये पाबंदियां सख्त तरीन और बेमिसाल होंगी जिनका महवर तवानाई जहाज रानी, जहाज साजी और मालियाती शोबे होंगे। उधर ईरान ने कहा है कि वो अपने तेल के अहम शोबे के खिलाफ आयद पाबंदियों पर मजाहमत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन पर पाक चीन मुज़ाकरात का मुश्तरका ऐलामिया जारी कर दिया गया है। ताबिंदा कोकब।
मुश्तरका ऐलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों ने दिफाई तआवुन, तालीम, सेहत, टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इसके अलावा दोनों ममालिक आलमी और इलाकाई मामलात पर मुश्तरका तआवुन और राबतों को मरबूत बनाएंगे। ऐलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के हवाले से मुज़ाकरात जारी रखने, सियासी ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक राबते मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों ने CPEC के जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील के अज़्म का इआदा किया है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन में अपने दौरे के दूसरे मरहले में शंघाई में हैं। उन्होंने बीजिंग में चीन के सेंट्रल पार्टी स्कूल की एक तकरीब से खिताब में कहा है कि रियासती इदारों को बेहतर बनाकर ही बदउनवानी का खात्मा और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि वाइट कॉलर क्राइम से निमटने के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे।
Whenever we have been in need, China has been there to help us.
चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के आवाम के दिलों में चीन की खसूसी मोहब्बत और मकाम है, और पाकिस्तान भी जरूरत की घड़ी में चीन के शाना बशाना खड़ा होगा। 30 साल में चीन ने जो तरक्की की है हमारे लिए मिसाली है। हम भी पाकिस्तान के लोगों को गुर्बत से निकालेंगे।
उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो चीन के साथ तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देंगे जो दोनों मुल्कों के लिए काबिल कबूल होगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ अमरीका के तिजारती मुज़ाकरात मुफीद रहे हैं जिससे दोनों मुल्कों को एक दूसरे के तहफ़ुज़ात दूर करने का मौका मिला है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से तोहीने रिसालत के इल्ज़ाम में बरी होने वाली आसिया बीबी के शोहर आशिक मसीह ने बरतानिया, अमरीका और कनाडा से पनाह की दरख्वास्त की है। तफसील के साथ नाजिश फैज़।
एक वीडियो पैगाम में आसिया बीबी के शोहर आशिक मसीह ने कहा है कि पाकिस्तान में हुकूमत के तहरीक लब्बैक से मुआहदे के बाद इनकी ख़ानदान की जान को शदीद ख़तरा लाहक है, और वो बरतानिया के वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि वो इनकी मदद करें और जहां तक मुमकिन हो उन्हें आज़ादी दिलाएं। उन्होंने बरतानिया के अलावा अमरीका और कैनेडा से भी मदद मांगी है। इससे पहले तोहीने रसालत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से मसीही खातून आसिया बीबी को बरी कराने वाले वकील एडवोकेट सैफुल मलूक अपने ख़ानदान समेत बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं।
मिस्र में हुकाम के मुताबिक एक पुलिस कार्रवाई के दौरान ऐसे 19 मुश्तबा शिदत पसंदों को हलाक कर दिया गया है जो मुबैना तौर पर कब्ती मसीही ज़ाहिरीन की एक बस पर हमले में मुलव्वस थे। जुमे को कब्ती मसीही ज़ाहिरीन की एक बस मिनिया में उनकी इबादत गाह की तरफ रवाना थी कि उस पर मुसल्ला शिदत पसंदों ने गात लगाकर हमला किया और 7 अफराद को हलाक कर दिया था। चीन के शहर लेंजियो में एक ट्रैफिक हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक और 44 जख्मी हो गए हैं। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर तेज रफ्तार ट्रक को काबू ना कर सका और ट्रक टूल प्लाजे पर खड़ी गाड़ियों पर चढ़ गया। सऊदी अरब में गुज़िश्ता साल बदउनवानी के खिलाफ मुहिम पर तनकीद करने वाले सऊदी शहजादे खालिद बिन तलाल को कई माह की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया है। अब्दुल्ला फारूकी।
शहजादा खालिद बिन तलाल के रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर डाली है जिसके बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में ली गई है। इस तस्वीर में शहजादा अपने अहले खाना से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। शहजादा खालिद को तकरीबन 1 साल तक हिरासत में रखा गया। वो शाह सलमान के भतीजे हैं। गुज़िश्ता साल शहजादा खालिद के भाई शहजादा वलीद बिन तलाल उन दर्जनों सीनियर और अहम शख्सियात में शामिल थे जिन्हें बदउनवानी के खिलाफ मुहिम के दौरान पकड़ा गया था।
یمنی بندرگاہی شہر حدیدہ میں باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان تازہ جھڑپوں اور سعودی عرب کی قیادت میں قائم عسکری اتحاد کے فضائی حملوں میں شدت آ گئی ہے، جس میں طبی ذرائع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں درجنوں حوثی باغی مارے گئے ہیں۔ تاہم حکومت کی حمایت یافتہ فورسز کے کئی اہلکاروں کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ بحرین میں اپیلز کورٹ نے شیعہ اپوزیشن تحریک کے سربراہ شیخ علی سلمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ان پر قطر کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام ہے۔ شیخ علی سلمان کو جون میں ایک عدالت نے الزامات سے بری کر دیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں توہین رسالت کے الزام سے بری ہونے والی آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سے پناہ کی درخواست کی ہے۔ عاشق مسیح سے گفتگو آپ سیربین میں ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے سیربین کا دوسرا بڑا موضوع، ایران پر امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کے دوسرے مرحلے کا اطلاق کل یعنی پیر سے ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں برس مئی میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق عالمی طاقتوں کے معاہدے سے یکطرفہ طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے ایران اور اس کے ساتھ تجارت کرنے والے ملکوں اور کمپنیوں پر ابتدائی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ایران ان پابندیوں کو عالمی اصولوں کے خلاف قرار دیتا ہے، حالانکہ 8 ممالک کو مخصوص مدت کے لیے ایران کے ساتھ تیل کی درآمد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور ایران پر ان پابندیوں سے تیل کی عالمی منڈی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فورن پالیسی کیا اب دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بنتی جا رہی ہے؟ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ ذرا دیر بعد لیں گے۔ پہلے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نازش فیض سے۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کا یہ سخت ترین مرحلہ ہوگا، اور ان پابندیوں کے زد میں ایران کے ساتھ ساتھ وہ ممالک بھی آئیں گے جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ توانائی، بیرونی تجارت اور بینکنگ کے شعبوں میں ان سخت اقتصادی اور مالیاتی پابندیوں کا اطلاق پیر 5 نومبر کو ہوگا۔ اس سے قبل ایران کی امریکی ڈالر تک رسائی محدود، ایرانی سونے، قیمتی دھات، کارپٹ، خوردنی اشیاء کی برآمدات اور آٹو سیکٹر پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران پر پابندیوں کے اطلاق کے بعد ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے 700 سے زائد شخصیات، کمپنیاں، ہوائی اور بحری جہاز، بڑے بینک، تیل ایکسپورٹرز اور شپنگ کمپنیاں پابندیوں کی فہرست میں شامل کی جائیں گی۔ تاہم رواں ہفتے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ امریکہ ایران سے تیل خریدنے والے 8 ممالک کو استثنا دے رہا ہے، جن میں جنوبی کوریا، ترکی، انڈیا اور جاپان بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر حسن روحانی نے یورپی یونین کے ممالک سے درخواست کی ہے کہ وہ امریکہ کے یک طرفہ موقف کے خلاف تہران کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ انہوں نے یہ درخواست برطانوی اخبار دی فائنینشل ٹائمز میں تحریر کردہ اپنے آرٹیکل میں کی ہے۔ حسن روحانی نے لکھا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عالمی تعلقات میں پیدا کردہ نت نئے مسائل نے علاقائی مسائل کو مزید وسعت دے دی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عزت و وقار ختم کر کے رکھ دیا ہے۔
قدرت نرم امریکہ رو به افول، رو به سقوط، این رو
امریکہ کے خلاف اپنی نفرت کو کبھی نہ بھولنا، دشمن کی جھوٹی مسکراہٹ سے دھوکہ نہ کھانا۔ کبھی امریکہ بولتا ہے کہ اس کو ایران کی عوام سے کوئی نفرت نہیں ہے اور یہ صرف ایران کی حکومت کے مخالف ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ ایرانی حکومت اپنی عوام کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ امریکہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، یہ اس ملک کا دشمن ہے جس نے گزشتہ 40 سال میں کبھی بھی ہار نہیں مانی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران کے مخالف ہے۔
یورپی یونین، برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ یورپی یونین کے قوانین کے مطابق ایران کے ساتھ قانونی طریقوں سے تجارت کرنے والے یورپی اداروں کا تحفظ کیا جائے گا۔ روس نے بھی ایران کو ان پابندیوں کے عائد ہونے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ایرانی جوہری معاہدے کو یورپی اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ ادھر ترکی کے وزیر توانائی اور قدرتی وسائل کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیوں کے اطلاق میں ترکی کو مستثنی رکھنے کا فیصلہ باعث مسرت ہے۔ یاد رہے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں جوہری معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت ایران نے جوہری پروگرام بند کر دیا تھا اور بدلے میں ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ آپ سن رہے تھے نازش فیض سے۔ ایران پر پابندیاں کل سے شروع ہونے والی ہیں، لیکن کچھ ممالک نے ان پابندیوں کا پاس نہ کرنے کی بات کی ہے۔ امریکہ اس سلسلے میں کیا کرے گا اور ان پابندیوں کا تیل کی عالمی منڈی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں میں نے مختلف تجزیہ کاروں سے بات کی ہے، اور سب سے پہلے امریکہ میں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پوچھا کہ امریکہ ان پابندیوں کا اطلاق کیسے کرے گا۔
اب جو پابندیاں لگ رہے ہیں وہ دو سیکٹرز کو ٹارگیٹ کریں گے، ایک تو آئل سیکٹر اور دوسرا بینکنگ سیکٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے بینکوں سے ایران کی سے آئل خریدنا تقریباً امریکہ کی طرف سے ناممکن ہو جائے گا، اور یہ جو انفورس کیا جائے گا اس کے لیے امریکہ نے سیکنڈری سینکشنز لگائے ہیں۔ اس کا مطلب جو کمپنی ایران کے ساتھ تیل کا ٹریڈ کرے گی وہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکے گی، اور وہ بینکوں کا بھی وہی کنیکشن ہے، اور وہ کمپنیز جو ان کمپنیوں کے ساتھ ٹریڈ کریں گے جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی امریکہ سینکشنز لگا دے گا۔ تو بیسیکلی جو کمپنیز امریکہ سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ اس بات سے آلریڈی دور ہو گئے ہیں، اور پچھلے چند مہینوں میں کئی میجر یورپین کمپنیز نے اپنی جو کانٹریکٹس تھے ایران کے ساتھ، انکلوڈنگ ایئر بس مثلاً، وہ سارے آلریڈی کینسل کر دی ہے، کیونکہ ایران کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے، اور جتنا بزنس ان کو امریکہ سے ملتا ہے اتنا بزنس ایران سے نہیں ملے گا۔
اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح چین اور انڈیا نے بھی کہا اور روس نے بھی کہا کہ وہ تیل خریدیں گے، تو کیا لگتا ہے کہ امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک سے اس معاملے میں براہ راست تصادم کی راہ یا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟
آلریڈی چائنا کے ساتھ ایک قسم سے ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے، انڈیا کے خلاف آلریڈی کافی ٹینشن بڑھ گئے ہیں اکنامک ارینا میں، کیونکہ الومینیم اور اسٹیل پہ جو ٹرمپ نے وہ ٹیرف بڑھائے تھے وہ انڈیا کو بھی کافی ہرٹ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایران کا جو آئل پروڈکشن ہے اور کروڈ، اس کو پوری طرح سے اگر مارکیٹ سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، یعنی ان ملکوں کو اگر امریکہ ویور نہیں دیتا، تو منڈے کو شاید تیل کی قیمت ڈبل ہو جاتی۔ تو اس سے نہ صرف دوسرے ملکوں کو بھی نقصان ہوگا اکانومی، خود امریکہ کی اکانومی کو ہرٹ ہونے لگے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایران اپنی پالیسیز کو مزید اگریسو کر سکتا ہے، وہ آئی آئی اے کو باہر کر سکتا ہے، سینکشنز لاگو ہونے پر وہ پھر سے اپنا نیوکلیئر پروگرام تیزی سے شروع کر سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سینکشنز کا نتیجہ بیک فائر ہو امریکن فورن پالیسی پر۔
ویسے ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس کا تیل بند ہوا تو پھر خلیج سے کسی کا بھی تیل کا جہاز وہ نہیں گزرنے دے گا، تو اگر ایران اپنی اس دھمکی پر عمل کرتا ہے، جو کہ تھوڑا مشکل کام بھی ہے کیونکہ ایک وہ فلیئر اپ ہو جائیں گی چیزیں بہت زیادہ، تو آپ کو لگتا ہے اس سے خطے میں جنگ کا خطرہ مزید نہیں بڑھ جائے گا؟
دیکھیے، آلریڈی ایک قسم سے صورتحال ایک پراکسی وار ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں تو آلریڈی چل رہی ہے یمن میں، لیکن اگر ایران ملٹری ایکشن لیتا ہے تو جو گلوبل سمپتی ہے فی الوقت ایران کے فیور میں اور ٹرمپ کے خلاف، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو یورپین ممالک ہیں خاص طور سے جو ایران کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل بند ہو جائیں گے۔ ان کے اوپر کافی پریشر پڑے گا کہ وہ اب ایران کو مدد نہ کرے، کیونکہ ایران کے مطلب وہ جو چیزیں وہ دھمکیاں دے رہا ہے وہ ٹیررزم کے اندر آ جائیں گی، مطلب وہ آئل ٹینکر کے اوپر اٹیکس، سیویلین انسٹالیشنز پر اٹیک، اس طرح کی وہ چیزیں کرے گا، گلوبل ٹریڈ کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے جب امریکہ سینکشنز لگاتا ہے وہ لیگلی لگاتا ہے. مثال کے طور پہ جب انہوں نے سینکشنز کی لسٹ دی تو یونائیٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ کہا کہ امریکہ ایران کے اوپر ان چیزوں پر سینکشنز نہیں لگا سکتا جو ہیومینیٹیرین ایڈ, میڈیسن, فوڈ وغیرہ کے اندر آتے ہیں. تو امریکہ نے ان پر سینکشنز نہیں لگایا. تو جب یہ سینکشنز لگاتے ہیں ایران کے اوپر تو بھی وہ انٹرنیشنل لا فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ایران ریٹیلیشن میں انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرے گا تو یورپین ملکوں پہ کافی دباؤ پڑے گا, خود ان کی عوام کے پاس سے, ان کی اپوزیشن پارٹی سے, کہ وہ پھر امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی.
یہ تھے امریکہ میں ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. امریکہ کی مرحلہ وار پابندیوں کے بعد سے ایران کی معیشت پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہے. اب ان پابندیوں کے سلسلے میں کیا ایران نے کچھ احتیاطی اقدامات کیے ہیں؟ یہی سوال میں نے تہران میں مقیم صحافی زہرا زادی سے پوچھا.
دیکھیے ایران کو جو اقدامات کرنے تھے یا جس یعنی کسی بھی ملک کے ساتھ جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو بہرحال وہ کافی حد تک تو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار کرتا ہی ہے. لیکن یہاں پر ان پابندیوں کو جیسے انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا ٹرمپ صاحب نے کہ یہاں کا تیل جو ہے وہ ہم زیرو پہ پہنچا دیں گے, بیچ نہیں سکتے. اور اس کے بعد ابھی چند دن پہلے ان کے وہ 8 ملکوں کو انہوں نے آزادی دے دی کیونکہ وہ ملک نہیں مان رہے تھے یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھے یا یہ کہ ضرورت اتنی زیادہ ہے اور مہنگائی اتنی بڑھی ہے تیل کی کہ وہ مجبور ہو گئے یہ کرنے پر. تو جب اس سے یعنی اب تک بھی لگا تھا کہ یہ ادھر تیل بھی نہیں بکے گا اور ادھر پابندیاں بھی لگ جائیں گی تو یہ نہ جانے کیا کریں گے. لیکن چونکہ اس طرح کی بچکانہ حرکتیں جو انہوں نے کی ہیں اور امریکہ اتنے برسوں سے جو ایران کے لیے دشمنیاں کرتا آ رہا ہے اس سے یہاں پہ لوگ خاصے عادی ہو گئے ہیں اب ان حالات سے نپٹنے کے لیے.
ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کا تیل روکا گیا تو پھر خلیج فارس سے کسی کا بھی تیل نہیں گزرنے دیا جائے گا. تو اس طرح خطے میں ایک اور جنگ کا خطرہ نہیں پیدا ہو جائے گا؟
دیکھیے جنگ کا خطرہ تو مطلب وہی بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ سخت زبان میں بات کریں گے تو جواب سخت زبان میں ملے گا. تو اس وقت جنگ کا ذمہ دار تو جنگ کے ذمہ دار تو وہی ملک ہوتے ہیں نا جو جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کی تھیں اور ایران کے سامنے روڑے اٹکانا شروع کیے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر اس علاقے کے کچھ ممالک بھی یعنی کچھ ہیں امریکہ کے ساتھ اور تھے امریکہ کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اگر سب بھگتیں گے تو پھر وہ بھی بھگتے ہیں. ایران کا یہ اس وقت یہ نظریہ تھا اور ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ ایرانی ذرائع ابلاغ میں اس صورتحال کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟
پابندیوں کی امید پہلے سے بھی تھی کہ یہ پابندیاں ضرور لگیں گی. تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے اپنے طور پر جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سارا کیا اور عوام بھی اس ذہنی دباؤ میں تو بہرحال کسی حد تک تھے, لیکن اکثریت جو تھی وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں نہیں تھی کہ مطلب کیا ہوگا, کیا قیامت آ جائے گی, ایسی کوئی فیلنگ یہاں تھی نہیں. تو یقیناً مطلب تیاری تو کر لی گئی ہوگی. مہنگائی بڑھی ہے اور اچھا خاصی بڑھی ہے لیکن اس کا لوگ ذمہ دار جو ہے خود گورنمنٹ کو قرار دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے مس مینجمنٹ یہاں گورنمنٹ میں ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے, ورنہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی. اور خصوصاً اس کے بعد تو جب یہ تیل کی پابندیوں کے بعد کے ختم ہونے کے بھی جب اعلان ہوا ہے کہ 8 ممالک بیچ سکتے ہیں, یہی مین لوگ تھے جن سے ممالک تھے جن سے یعنی ایران جنہیں تیل بیچتا تھا, تو اس کے بعد پھر اور اس کا زور اور بھی پابندیوں کا زور اور بھی گھٹ گیا.
یہ تھی تہران میں مقیم صحافی زہرا زیدی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پابندیوں کا برے صغیر اور خاص طور پر عالمی منڈیوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس بارے میں نے کینیڈا میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے بات کی.
سوال یہ ہے کہ اس سے تیل کی جو ترسیل پر کتنا اثر پڑ رہا ہے, اور یہ ابھی تک بہت واضح نہیں ہے اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایران پہ جب پابندی کی بات ہو رہی تھی اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ ان کی برآمد بالکل صفر ہو جائے گی. اب اس وقت امریکہ نے 8 ممالک کو کسی حد تک ایک ویور دیا ہے کہ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں ایران سے. چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ ایران کی برآمد تیل کی صفر پہ نہیں آ رہی ہے کم از کم اس وقت پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو سپلائی ہے وہ امریکہ سے بہت بڑھ گئی ہے, روس نے بڑھا دیا ہے, اوپیک کے ممالک نے بڑھا دیا ہے, تو شاید ان پابندیوں کے باوجود مارکیٹس پہ وہ اثر نہ ہو جس کی مارکیٹ توقع کر رہی تھی. اور یہ ایک طرح سے مقصود ٹرمپ صاحب کو بھی تھا کہ وہاں مڈ ٹرم الیکشن 2 دن کے بعد ہونے والے ہیں, اگر تیل کی قیمتیں بہت چڑھ جاتی ہیں تو ان کے لیے پہلے سے مسائل ہیں, ان مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے.
راشد صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا مڈ ٹرم الیکشنز کا, اسی طرح انڈیا میں بھی اگلے سال جو ہیں عام انتخابات ہونے والے ہیں, اور اس وقت جو یہ پابندیوں کا اعلان ہوا تھا ایران سے تیل نہ لینے کی وجہ سے, بھارت میں جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ آسمان کو چھونے لگی تھیں, اور اس پر مودی حکومت جو ہے وہ کافی ہل گئی تھی اور کافی لوگوں میں ناراضگی پائی جاتی تھی. تو یہ بتائیں کہ اس سب معاملے میں کیا اس کا اثر پاکستان, بھارت اور خطے کے دوسرے ملکوں پر پڑے گا؟
دیکھیے بالکل پڑے گا. جب مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں, یہ مودی صاحب کا اپنا صرف مسئلہ نہیں تھا, یہ منڈی میں جو منڈی تھی تیل کی, وہاں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی. وہ تیل کی قیمت جو آج سے سال بھر پہلے $30 فی بیرل ہو رہی تھی, وہ وہاں سے 80 اور 85 تک پہنچ چکی تھی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ 100 تک پہنچنے والی ہیں. تو مودی صاحب کی حکومت ہو, چاہے پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا کسی اور کی حکومت ہو, جو اس وقت منڈی کی قیمت ہوگی وہ انہیں پے کرنا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے چونکہ یہ جو سارے ممالک ہیں ان کا سارا دارومدار انحصار درآمدی تیل پر ہے, ان کی اپنی پروڈکشن بہت کم ہے, چنانچہ اکانومی پہ اس کا اثر آتا ہے. لیکن اگر وہ پرائسز اس حد تک نہیں بڑھتی ہیں جتنی شروع میں توقع کی جا رہی تھی تو شاید اتنا اثر نہ ہو. اور اگر آپ نے غور کیا ہو کہ جن 8 ممالک کو ویور دیا ہے کسی حد تک امریکہ نے, اس میں ہندوستان بھی شامل ہے,
جی,
کہ ہندوستان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی حد تک ایران سے اپنی درآمدات کو جاری رکھ سکتا ہے کم از کم آئندہ 6 مہینوں تک.
اچھا یہ بتائیں, جس طرح روس, انڈیا اور چین وغیرہ نے کہا تھا کہ بھئی نہیں ہم تو تیل لیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا تھا, تو اور 8 ممالک کو اب امریکہ نے ایک طرح کی تھوڑی چھوٹ بھی دی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز رہی ہیں اب تک اس سے لوگ جو ہے اب اتفاق نہیں کرتے اور لوگوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کرنا شروع کر دیا ہے ممالک نے؟
جی یہ بالکل واضح ہے, ٹرمپ کی تیل کی پالیسی, جو سیاسی پالیسیاں ہیں ایران کے خلاف, جو ان کی پالیسیاں ہیں اس پر بہت سے سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں. یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے جس طرح توقع کی جا رہی تھی, جس طرح باراک اوباما کے دور میں جو ان کے اوپر پابندیاں تھیں ایران پر, اس وقت یورپ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. چین, روس اور یہ 8 ممالک جو ابھی بھی امپورٹ کریں گے, یہ تمام لوگ اس طرح امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جتنا ٹرمپ انتظامیہ کی خواہش تھی. تو ٹرمپ کسی حد تک آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. وہ امریکہ جو کہ دنیا کو لیڈ کرتا تھا, اس وقت لگتا یہ ہے کہ اس کی وہ لیڈرشپ کی جو پوزیشن تھی اس پہ سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں, اور دوسرے ممالک اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ پالیسیاں جاری رہیں تو ہم امریکہ یا ٹرمپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں.
ایران نے بھی کہا تھا کہ اگر اس کا تیل فروخت نہیں ہوتا ہے تو وہ خلیج سے کسی بھی تیل بردار جہاز کو نہیں گزرنے دے گا. تو اس طرح تو تیل کی قیمتیں زیادہ ہوں گی, تو بھی مطلب ابھی بھی وہ صورتحال رہے گی.
ایران نے بہت دنوں سے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر ہم پر پابندی لگائی گئی تو ہم آبنائے ہرمز سے جو تیل بردار جہاز گزرتے ہیں ان کو, اور یہ بہت نیرو ہے, آبنائے ہرمز کی بہت بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے, چنانچہ اس پہ ان کا تیل بردار جہازوں کو روکنا شاید اتنا ناممکن نہیں ہو. لیکن جو اس کے عواقب ہوں گے, ایران کو اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس کے عواقب یہ ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کو بیچ میں کودنا پڑے گا اور یہ ایک بہت بڑا قسم کا فلیئر اپ ہوگا. چنانچہ اس کی پاسبلٹی, ممکنات تو یقینی ہیں, لیکن کیا ایران بھی اس حد تک جائے گا اس پر سوالیہ نشان ہے. ایران کو اس کے نتائج پر بھی غور کرنا پڑے گا اگر وہ اس حد تک جاتا ہے. لیکن جہاں تک اس کی صلاحیت ہے تو بالکل اس کے پاس یہ صلاحیت ہے, وہ وہاں سے ترسیل کو روک سکتا ہے.
ایران پر امریکی پابندیوں پر عمل درآمد کل سے شروع ہونے والا ہے. اس پر بات کر رہے تھے کینیڈا میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین. اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ سال بدعنوانی پر کریک ڈاؤن کے عمل کی تنقید کرنے والے سعودی شہزادے خالد بن طلال کو کئی ماہ کی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. شہزادہ طلال کے رشتہ داروں نے سوشل میڈیا پر ان کی تصویر اپلوڈ کی ہے, جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ 1-2 روز میں لی گئی ہے. اس تصویر میں شہزادہ خالد اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے اسد علی کی زبانی.
شہزادہ خالد کو تقریباً 1 سال تک حراست میں رکھا گیا. وہ شاہ سلمان کے بھتیجے ہیں. گزشتہ سال شہزادہ خالد کے بھائی شہزادہ ولید بن طلال ان درجنوں سینئر اور اہم شخصیات میں شامل تھے جنہیں بدعنوانی کے خلاف مہم کے دوران پکڑا گیا تھا. شہزادہ خالد کی رہائی بظاہر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد پڑنے والے دباؤ کا نتیجہ ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سعودی حکام اس بحران کو ختم کرنے کے لیے شاہی خاندان سے حمایت یکجا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ شہزادہ خالد کی بھتیجی ریم بنت الولید نے اہل خانہ کے ساتھ اپنے چچا کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ سلامت ہیں۔ دوسری تصاویر میں شہزادہ خالد کو اپنے بیٹے کو چومتے اور گلے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا بیٹا گزشتہ کئی سال سے کوما یعنی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ سعودی حکومت نے ان کی حراست کے متعلق کوئی وضاحت پیش نہیں کی اور نہ ہی ان کی بظاہر رہائی کے بارے میں کچھ کہا ہے، لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ انہیں گزشتہ سال 200 سے زیادہ شہزادوں، وزیروں اور تاجروں کو بدعنوانی کے الزام میں حراست میں لیے جانے پر تنقید کرنے کے لیے 11 مہینوں تک حراست میں رکھا گیا۔ انہیں دارالحکومت ریاض کے ہوٹلوں میں رکھا گیا۔ ان ہوٹلوں میں 5-star رٹس کارلٹن ہوٹل بھی شامل ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ولی عہد شہزادہ کی جانب سے یہ قوت کو اپنے ہاتھوں میں ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے کیا جانے والا عمل تھا۔ جنوری کے اختتام پر سعودی عرب کے استغاثہ کے دفتر نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے مالی سمجھوتوں کے نتیجے میں 100 ارب امریکی ڈالر کی بازیابی کی گئی۔
سعودی شہزادے کی رہائی پر ابھی آپ سن رہے تھے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، اسد علی کی زبانی۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ شمشاد آفریدی۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا آخری میچ آج دبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے مسلسل 11th T20 سیریز اپنے نام کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ کپتان سرفراز احمد نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کو T20 سیریز میں وائٹ واش کریں گے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج مانچسٹر سٹی کا مقابلہ ساؤتھ ہیمپٹن سے ہوگا، جبکہ چیلسی کی ٹیم کرسٹل پیلس کے خلاف میدان میں اترے گی۔ گزشتہ روز مانچسٹر یونائیٹڈ نے ایف سی بورنموتھ کو 1-2 سے، لیسٹر سٹی نے کارڈف سٹی کو 0-1 سے اور ایورٹن نے برائٹن کو 1-3 سے شکست دی۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو آسٹریلیا کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا نے 38.1 اوورز میں تمام کھلاڑی آؤٹ پر جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے 153 رنز کا ہدف دیا، جو جنوبی افریقہ نے بآسانی 29.2 اوورز میں 4 کھلاڑی آؤٹ پر پورا کر لیا۔ چائنا میں جاری ویمنز ٹینس ایسوسی ایشن ایلیٹ ٹرافی میں خواتین کے مقابلوں کے فائنل میں آسٹریلیا کی ایشلی برٹی نے چین کی وانگ چیانگ کو 6-3 اور 6-4 سے ہرا کر تیسری بار WTA کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ دوسری جانب پیرس ماسٹرز میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں آج روس کے کیرن خچانوف کا مقابلہ سربیا کے نوواک جوکوویچ سے ہوگا۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل امین بٹ نے ساؤتھ ایشین گیمز کی تیاری کے سلسلے میں 20 رکنی قومی ویٹ لفٹنگ ٹیم کے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے دوسرے روز اپنی پہلی اننگز میں بنگلہ دیش کی ٹیم زمبابوے کے 282 رنز کے جواب میں صرف 143 رنز بنا سکی۔
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے شمشاد آفریدی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں توہین رسالت کے الزام سے بری ہونے والی آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سے پناہ کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت کے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے کے بعد ان کے خاندان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد، یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
امریکہ کل پیر کو ایران کے خلاف پابندیوں کا اطلاق کرے گا جو 2015 کے ایران کے ایٹمی معاہدے کے تحت اٹھائی گئی تھیں۔ پاکستان اور چین نے باہمی معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینے اور تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا اشارہ دے دیا ہے۔ مصر میں حکام کے مطابق ایک پولیس کارروائی کے دوران ایسے 19 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جو مبینہ طور پر قبطی مسیحی ظاہرین کی ایک بس پر حملے میں ملوث تھے۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال بدعنوانی کے خلاف مہم پر تنقید کرنے والے سعودی شہزادے خالد بن طلال کو کئی ماہ کی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں توہین رسالت کے الزام سے بری ہونے والی آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سے پناہ کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی جانب سے تحریک لبیک سے معاہدے کے بعد ان کے خاندان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ سنیے بی بی سی کے ساتھ عاشق مسیح کی بات چیت پر مبنی سلیم احمد کی یہ رپورٹ۔
ایک ویڈیو پیغام میں برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سے پناہ کی درخواست کرنے کے بعد آج بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عاشق مسیح نے مزید کہا کہ ان کی اہلیہ پہلے ہی بہت تکالیف برداشت کر چکی ہیں اور اب نظر ثانی کی اپیل ان کی مشکلات کو طول دے گی۔ تاہم آسیہ بی بی کے شوہر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ آسیہ بی بی کے مقدمے پر کی جانے والی نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کرے گی۔
دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا، انہوں نے کہا تھا کہ آج اتوار ہے، تو سویرے انہوں نے کہا جی کہ سنو انہوں کے دیکھو انہوں کا کیس ہو کیا نا، دیکھو کہ دو دن چ سن دیا، تین دن سن دیا، یا سویرے یہاں معاہدے کا کوئی معاملہ حل کر دیا، جا دو دن لگ دیا، چار دن لگ دیا، کی کنے دن لگ دیا، تو حکومت کے سر تے یا عدالت کے سر تے اسی تے عدالت نو ٹکر نہیں ٹکرانے۔
آسیہ بی بی کے شوہر کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان بھر میں کیے جانے والے مظاہروں کے باوجود انہیں اور ان کے خاندان کو کسی قسم کی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی ہے اور یہ لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔
تن پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جو حالات ہوں جتن دی وہ ہیرنگ ہوئی ہے، یہ تین دن کی حالات ہوئے نے، وہ تو ٹی وی تے بھی جاں خبراں چ بھی جاں سنتے ہی رہ جائے، اس کے مطابق بھی بہت ٹینشن چ، بہت ہی پرابلم چ ہے نا، گھروں باہر نہیں جانا، کوئی چیز نہیں لے سکتے، یہ ٹینشن چ پے۔
اس سوال کے جواب میں کہ آسیہ بی بی کی بچیوں کی اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں، عاشق مسیح کا کہنا تھا کہ ان کی اہلیہ کئی برسوں سے قید ہیں اور ابھی تک بیٹیوں کی ان سے کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بچیاں نہایت کرب سے گزر رہی ہیں۔ عاشق مسیح کے بقول سپریم کورٹ کی جانب سے آسیہ بی بی کی رہائی کے حکم کے بعد ان کے لیے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عاشق مسیح نے جرمنی کے خبر رسائی ادارے ڈوئچے ویلے کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ آسیہ بی بی کی بریت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کو رکوانے کے لیے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدے کے بعد وہ اور ان کا خاندان مزید خوف کا شکار ہو گیا ہے۔
آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح کے ساتھ بات چیت پر مبنی رپورٹ آپ سن رہے تھے سلیم احمد کی زبانی۔ اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات، جو ہر ہفتے آپ کے لیے وسعت اللہ خان لے کر آتے ہیں۔
پچھلے 73 برس میں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں جتنی بھی علیحدگی پسند تحریکیں چلیں، ان میں سے کچھ تو بدلے سیاسی حقائق کے بوجھ تلے دب گئیں یا بزور دبا دی گئیں۔ ان میں سے بیشتر تحریکوں نے ریاست کو استحصال پسند یا غاصب قرار دیا، اور ریاست نے ان تحریکوں کو غیر ملکی ایجنٹ۔ مگر کسی کو یاد پڑتا ہے کہ ان میں سے کسی تحریک کے کسی رہنما نے کبھی جنرلوں سے بغاوت کی اپیل کی ہو یا اپنے پیروکاروں کو حکم دیا ہو کہ ریاستی اداروں کے اعلیٰ ترین عہدے داروں کو قتل کر دو۔ الطاف حسین نے جوش میں آ کے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا۔ کیا ہوا پھر ایم کیو ایم کے ساتھ؟ آج تک ایم کیو ایم کے ہر دھڑے کی طرف سے معذرت خواہانہ وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا، بھائی نے بہت فاش غلطی کی اور اس کے بعد جو ایکشن لیا گیا وہ ٹھیک تھا۔ 9/11 کے بعد سے ہزاروں لوگ غائب ہوئے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ کیا کسی خاندان نے سوائے بازیابی کی اپیل کے کسی ادارے کے خلاف بغاوت کی اپیل بھی کی؟ جس پشتون تحفظ مومنٹ کو سرحد پار سے فنڈنگ لینے والی تحریک بتایا جا رہا ہے، اس کے جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کئی باتیں ہوتی ہیں، مگر کسی مقرر کے منہ سے کبھی نکلا کہ جو بھی نقیب اللہ محسود سمیت پشتونوں کے کسی قاتل کا سر اتارے گا وہ قومی شہید ہے؟ اکبر بگٹی نے مرتے دم تک پاکستان، فوج، عدالت، حتیٰ کہ پرویز مشرف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا کہا تھا؟ یہاں تو قانون کی اتنی پاسداری ہے کہ نہال ہاشمی اور فیصل رضا آبدی کی بھی گنجائش نہیں، اور ایک قانون و آئین پسندی کی دعوے دار ریاست میں ہونا بھی یہی چاہیے۔ مگر وہ کیا گیدڑ سنگھی ہے جو اگر میرے پاس ہو تو میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ کے بھی بچ نکلوں، اگر ریاستی رٹ قائم کرنے والے اہلکاروں کے سر بھی اتار دوں تب بھی قاتلوں کے ہم نوا اور ریاستی عہدیدار میرے بارے میں کہتے رہیں کہ گمراہ ہو گیا ہے تو اپنا بھائی، ہے تو پاکستانی، ہے تو مسلمان، کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، طاقت کے استعمال کی نوبت نہ آئے۔ میرے پاس وہ کون سا آسمانی لائسنس ہے جس کے ہوتے کوئی میرا گریبان نہیں پکڑ سکتا؟ اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ کتا بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہے۔ جس وقت یہ کلمات کہے گئے اس وقت کون کون امریکی اتحادی تھا؟ میں اگر عین دارالحکومت کے بیچوں بیچ بیٹھ کے ببانگے دہل کہہ سکوں کہ اسلامیہ نے پاکستان ابو بکر البغدادی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو کیا ریاست میرے معاملے میں بھی بحری ہو جائے گی؟ تو کیا یہ معجزے سے کم ہے کہ جو شخص ہجوم کے سامنے فوج کو اپنی ہی قیادت کے خلاف بغاوت پہ اکسائے، اعلیٰ ججوں کے قتل کا فتویٰ دے، وہی 3 روز بعد ریاست سے ہونے والے تحریری معاہدے پہ بطور مساوی فریق دستخط بھی کرے، اور ریاست میں اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ معاہدے میں یہ شق ہی شامل کروا سکے کہ ہم قتل اور بغاوت کے فتوے کو واپس لیتے ہیں اور جذبات میں منہ سے نکل جانے والے شدید کلمات پہ شرمسار ہیں؟ معاہدے کی 5ویں شق ہے کہ اگر اس واقعے کے دوران کسی کی دل آزاری یا تکلیف ہوئی ہو تو تحریک لبیک معذرت خواہ ہے۔ یعنی کسی کی کار اور موٹر سائیکل جلی ہو، کوئی ٹھیلا لٹ گیا ہو تو اس کا مالک، کوئی مریض ایمبولنس میں مر گیا ہو تو اس کے لواحقین، کوئی خاندان 16-16 گھنٹے موٹر وے پہ پھنس گیا ہو تو اس سے معذرت۔ مگر جن لوگوں کو یہ اقدامات کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا انہیں معاہدے کے مطابق بلا مقدمہ رہا کر دیا جائے۔ اب جج جانے، استغاثہ جانے، آسیہ جانے، حکومت اس مقدمے کی اپیل کی سماعت میں فریق نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بہت خوب کہا کہ یہ معاہدہ فوری آگ بجھانے کے لیے ہے، مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ لیکن مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ فریق ثانی نے تو ببانگے دہل بتا دیا، فواد چودھری کب بتائیں گے؟ کیا کسی نے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ پڑھا؟ کیا ایک بھی ایسا عالم نہیں جو کمرے سے باہر نکل کے بتا سکے کہ غیر مسلموں پہ ایک مسلمان ریاست میں کس کس جرم پہ کون سی حد جاری ہو سکتی ہے اور کون سی صرف مسلمانوں پہ جاری ہو سکتی ہے؟ رہی وزیر اعظم کی ریاست سے نہ ٹکرانے کے انتباہ والی تقریر اور اس کے بعد کا ریاستی رویہ، تو اس پہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ بابو گلی سے گزر رہا تھا کہ اوپر سے دال بھری دیگچی آن گری۔ بابو للکارا، اوئے کون گنوار ہے، سامنے آ تجھے دیکھ لوں۔ اوپر سے ایک تنو مند مسٹنڈا نیچے اترا۔ بابو نے اس کا ڈیل ڈال دیکھ کے کہا، جناب دال بہت لذیذ ہے، تھوڑی سی اور پھینکنے کے کیا؟
یہ تھے وسط اللہ خان، اور اب سنیے سامعین کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف اقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زوہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ موسیٰ خیل سے ہمیں فتح محمد صاحب کے تین خطوط ایک ساتھ موصول ہوئے تھے، دو کا جواب ہم نے دے دیا تھا۔ آج تیسرا خط پیش نظر ہے جس میں وہ لکھتے ہیں، ٹی وی، کیبل اور انٹرنیٹ کے چھا جانے کے بعد بہت سے لوگ ریڈیو سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، لیکن مجھ جیسے عادی مجرم اب تک ریڈیو سے پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب نہ تو مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کے ریڈیو سیٹ دستیاب ہیں اور نہ ہی بوڑھے اور بیمار ریڈیو سیٹ کی صحت بحال کرنے والے معالج باقی ہیں۔ مارکیٹ میں ایف ایم اسٹیشنوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں سے 24 گھنٹے نشریات تو چلتی ہیں لیکن پیشکاروں کو نہ زبان کا کچھ علم ہے اور نہ تلفظ اور ادائیگی کی کوئی تربیت ہے۔ چنانچہ آل انڈیا ریڈیو اور بعد میں ریڈیو پاکستان کے ابتدائی دور میں زبان و بیان کا جو انتہائی اعلیٰ معیار قائم ہوا تھا، اب وہ بالکل ناپید ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ اردو کی جنم بھومی میں نشریات کی زبان کے جو معیارات طے ہوئے تھے، انہیں آج اس زرزمین کی بجائے انگلستان میں پذیرائی ملی ہے۔ مجھے یاد ہے جب رضا علی آبدی خطوں کے جواب دیا کرتے تھے تو نشریات سے وابستہ ہونے کے خواہش مند ایک سامے کے استفسار پر انہوں نے کہا تھا کہ براڈ کاسٹر کی زبان عام فہم اور سادہ ہونی چاہیے، جو سامعین کے کانوں سے سیدھی ان کے دل میں اتر جائے۔ آج ہر 10 میل پر ایک نیا ایف ایم اسٹیشن کھل گیا ہے، لیکن زبان و بیان کا معیار صفر ہو چکا ہے۔
فتح محمد صاحب، ہر نئی نسل اپنے جینے کا نیا سلیقہ بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ ہمارے اجداد کی نسل میں ریڈیو سننا ہی ایک قوی فعل تھا، بلکہ تفریح کی ہر وہ صورت جس میں ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر آپ بیٹھے بیٹھے محظوظ ہو رہے ہوں وہ بدعت کے زمرے میں آتا تھا۔ صرف کبڈی اور کشتی وغیرہ درست تفریحات مانی جاتی تھیں، اور خواتین کو تو تفریحات سے ویسے ہی دور رکھا جاتا تھا۔
لیکن آج زمانہ کتنا بدل گیا ہے۔ خود بی بی سی میں 50-50 چیلنج پر عمل ہو رہا ہے، یعنی جلد ہی ہمارے نشرکاروں میں آدھی تعداد خواتین کی ہوگی اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا مردوں کی اجارہ داری سے آزاد ہو جائے گا۔
تو آپ نے دیکھا، فتح محمد صاحب کے نئے زمانے کی ہر بات بری نہیں ہے۔ اگر زبان و بیان کا نستعلیق انداز باقی نہیں رہا تو کئی مثبت اقدار کا اضافہ بھی تو ہوا ہے۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہرمانہ۔ ہمیں بدلتے ہوئے وقت کی رفتار کا ساتھ دینا چاہیے فتح محمد صاحب۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ پل مسا کوٹھا سے محمد حق نواز لکھتے ہیں، ملک کے شام کی صورتحال پر آپ جو رپورٹیں نشر کرتے ہیں انہیں سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آخر دنیا بھر میں مصائب و علام نے محض مسلمانوں کو کیوں اپنا نشانہ بنا رکھا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ خط کے آخر میں حق نواز صاحب نے شکایت کی ہے کہ ان کے خط کا جواب بہت دیر سے دیا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ بی بی سی کی اردو سروس پر خاصی تنقید کرتے ہیں۔
جی نہیں حق نواز صاحب، تنقید کو تو ہم ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جواب میں تاخیر کی وجہ خطوط کی کثرت ہے۔ رہا ملک شام کا مسئلہ، تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ کوئی دو فریقوں کی لڑائی تو ہے نہیں، بلکہ امریکہ اور روس جیسی عالمی طاقتوں سمیت دنیا کے تمام اہم ممالک اس جنگ میں کسی نہ کسی حوالے سے فریق بن چکے ہیں۔
اور آفت صرف مسلمانوں پر نہیں آئی، کیونکہ جب کسی بستی پر بم گرتا ہے تو وہ محض مسلمانوں کو زخمی نہیں کرتا، بلکہ جو بھی اس کی زد میں آ جائے تباہ ہو جاتا ہے۔
لیکن جس خطے میں یہ جنگ جاری ہے وہاں چونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے وہی سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں۔
مشرق وسطی ہی کے ایک اور مسئلے پر کوٹ ضلع مالاکنڈ سے ماسٹر غنی الرحمان لکھتے ہیں، آپ فلسطینی تنظیم حماس کا ذکر ایک شدت پسند تنظیم کے طور پر کرتے ہیں، یہ کیسی غیر جانبداری ہے؟ کیا فلسطینی کوس کی نمائندگی کرنے والی ایک حریت پسند تنظیم کو شدت پسند قرار دے رہے ہیں؟
ماسٹر جی، آپ کے غم و غصے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ شدت پسند کو دہشت گرد کا متبادل سمجھ رہے ہیں،
جبکہ یہ دو الگ الگ تصورات ہیں۔
امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں، روس اور چین ایسا نہیں سمجھتے۔ چند دیگر ممالک کی طرح برطانیہ بھی حماس کو بطور ایک تنظیم تو دہشت گرد نہیں سمجھتا، لیکن اس کے جنگجو بازو کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دیتا ہے۔
بی بی سی اپنی خبروں اور تبصروں میں کبھی حماس کو دہشت گرد تنظیم کہہ کر نہیں پکارتا۔
لیکن اگر کسی امریکی یا اسرائیلی عہدیدار کا بیان نشر کیا جا رہا ہو تو وہاں یہ لفظ در آتا ہے، جس کے ساتھ بقول ان کے کا اضافہ لازمی ہو جاتا ہے۔
کوہاٹ سے رحمت لاچی صاحب نے شکایت کی ہے کہ ای او بی آئی کے لاکھوں بوڑھے اور ضعیف افراد کو عدالتی حکم کے باوجود اضافہ شدہ پینشن ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ ویسے یہ ای او بی آئی کیا چیز ہے؟
امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن، یہ تنظیم 1976 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے قائم کی تھی۔ سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ کا 1% ای او بی آئی فنڈ میں جمع کراتے رہے ہیں۔
بخاری آباد بلوچستان سے سید وسیع شاہ پوچھتے ہیں، ہمارے علاقے میں اس سال بارشیں کم ہوئی ہیں اور درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، سنا ہے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی صورتحال یہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
اس موسمی تبدیلی کی ایک ہی وجہ ہے حضور، گرین ہاؤس گیسز،
یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین وغیرہ۔
یہ گیسیں فضا میں پائی جانے والی حرارت کو جذب کر لیتی ہیں، جس سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔
تحصیل گنداخہ، ضلع جعفر آباد بلوچستان سے اللہ بخش جمالی نے حکام کی توجہ دلائی ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی شدید کمی ہو گئی ہے، کیونکہ کیرتھر کنال سے نکلنے والی تمام شاخیں بالکل خشک پڑی ہیں۔
اور سندھ سے عنایت اللہ ببر کا کہنا ہے کہ دادو سٹی میں پچھلے 10 برس سے نلکوں میں پینے کا پانی نہیں آ رہا، لوگ ہینڈ پمپ اور کنویں سے لے کر پانی استعمال کر رہے ہیں اور پیاس بجھا رہے ہیں۔
ویسے یہ شکایت تو خاصی مبالغہ امیز معلوم ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک موزے سامے کی شکایت ہے، اس لیے اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، آپ بھی اپنے علاقے کا کوئی عوامی مسئلہ بیان کرنا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی ختم کی یہ آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کی تازہ ڈاک لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ دعا جواد اور عارف بخار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
میری پیا بڑا بے دردی
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیلی ویژن کی ایک بڑی شخصیت مومنہ دریت کی، جنہیں پاکستان کی ایکتا کپور کہا جاتا ہے۔ ڈراما سیریل ہم سفر سے لے کر اڑادی تک ان کی بے مثال اور کامیاب ڈرامے ہیں، لیکن کیا انہوں نے عورت کے روتے بلکتے کردار کی سٹیریوٹائپ امیج کو عام کیا ہے؟ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے یہی سوال یہاں لندن میں ان کے ساتھ ایک ملاقات میں پوچھا۔
مومنہ درید، بی بی سی میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ۔
تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔
چند دنوں پہلے ایک اور مومنہ آئی ہوئی تھی یہاں، مومنہ مستحسن، تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ جب مومنہ نام آتا ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کون سی مومنہ، مگر پروڈکشن میں جو انڈسٹری ہے ہماری، اس میں کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کون سی مومنہ۔
جی
ہے نا، کیونکہ آپ نے بڑا ایک نام بنایا ہے اپنے لیے ایز اے پروڈیوسر۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ لوگوں کا کریئر بنے یا نہ بنے، یہ ہے صحیح؟
یہ تو بہت بڑی بات ہے کہنے والی کہ میں ڈٹرمن کرتی ہوں، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ نئے لوگوں کا کریئر بنے۔
یہ کیوں کرتی ہیں آپ؟ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جو پرانے اسٹیبلش سٹارز ہیں ان پہ ہی فوکس ہو۔
دیکھیں، ہماری جو انڈسٹری ہے نا، ہمیں ہر چیز میں نیا اسٹار چاہیے، ہمیں اندر مومنہ زرید بھی چاہیے، ہمیں اندر حمزہ علی عباسی بھی چاہیے، ہمیں اندر فواد خان اور ماہرہ بھی چاہیے۔
یہ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ درید کو ایک اور مومنہ مراد؟
نہیں نہیں نہیں، یہ میں نے، یہ تو میں مذاق میں بھی نہیں کہتی۔ اتنی پروگرامنگ ہو رہی ہے، لیکن ٹیلنٹ ہمارے پاس بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں، تو اگر ہم جن کے شولڈرز کے اوپر مین سمجھیں آپ لوڈ ہے آف دا نمبر آف آورز کریٹڈ، آئی ڈو 800 آورز آف پروگرامنگ فار ٹی وی ایوری ایئر، تو اگر ہم لوگ ہی
800 آورز، مومنہ درید کے لیے کتنا ٹائم رہ جاتا ہے؟ 8 گھنٹے رہ جاتے ہیں پورے سال میں۔ में
बस
शायद
कम रह जाता है, लेकिन अब मोमना दुरैद को आदत हो गई है कि हर जगह अपने बच्चे भी लटका के साथ जाने की. एंड अब आई वर्क इन दिस केओस, कहते ना माय नॉर्मल इज डिफरेंट देन अदर पीपल्स नॉर्मल.
वो तो हम पॉलिटिकल डायनेस्टीज होती हैं पाकिस्तान में, मीडिया डायनेस्टीज भी होती हैं. आप हैं ना मीडिया डायनेस्टी की.
मैं तो कहती हूँ मैं तो मजदूर हूँ, सबको मैं ये कहती हूँ. बिल्कुल जो हमारा काम है वो जेन्युइन मजदूरी का काम.
देखिए मैंने आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, अगर आपके शौहर दुरैद ये मुझे कह रहे होते मैं कहती नहीं जी आप मजदूर नहीं है. ठीक है आप दुनिया घूमते हैं, आप डील्स करते हैं, वो अलग बात है, मगर जो प्रोडक्शन का काम होता है बड़ी मेहनत का काम होता है, वो यू हैव टू रोल अप योर स्लीव्स.
यू हैव टू, मतलब मैं आपको कहूँ कि मैं इससे भी शाय आउट नहीं करती कि मैं अगर अपने सेट्स पे होती हूँ, अगर मुझे कोई कील खुद ठोकना है तो मैं ठोक सकती हूँ, अगर मुझे बिस्तर की चादर बदलनी है तो मैं बदल सकती हूँ. और देखें एक हिट ड्रामा देना बड़ा आसान है, बड़ा हिट देना आसान है, टू मेंटेन योरसेल्फ देयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. एक तो फ्लूक हो सकता है ना, मैं कुछ लकी भी रही इस मामले में, क्योंकि जो जनरली प्रोड्यूसर्स हमारे हैं मार्केट में उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, क्योंकि मेरे पीछे अपना नेटवर्क था तो मुझे ये लिबर्टी ये आज़ादी थी कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं उन सब्जेक्ट्स के साथ जिनके साथ मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिबर्टी है, या मैं नए लोग ले सकती हूं. लेकिन जब एक नॉर्मल प्रोड्यूसर जिसको जाके एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना है तो वो उसको ज़रा नामों पे बेचना होता है प्रोडक्ट. मेरा तो ये, मैं तो अपने हस्बैंड को भी कहती हूं कि बच्चों के लिए अर्न करना तुम्हारा काम है, मैं किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ना भी करूं तो मैं कहती हूं ठीक है फॉर द लव ऑफ इट आई कैन डू इट.
तो क्रिएटिव पर्सन आप हैं
तो वो मेरा उस तरह से शौक है. अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकूं तो मैं तो ये काम ही छोड़ दूं, फिर तो मुझे मजा ही नहीं आएगा अगर मैं एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकूं. फिर वो हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है. और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि अगेन यू नो उसने मुझे हेल्प किया, वो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में कि बीइंग एन औरत आपको क्या मसाइल आए आपको, और बड़ी खूबसूरत स्टोरी बनती है अगर आप कहते हैं कि जी जब मैं मीडिया में आई तो मुझे ये मुश्किल हुई, मुझे वो, मुझे बीइंग एन औरत ने बहुत हेल्प किया.
वो मुश्किलात जो हैं एक खातून होने की, वो शायद आपकी सास जो हैं सुल्ताना सिद्दीकी, वो चीजें शायद सुल्ताना ने ज्यादा सही है,
शायद उन्होंने ज्यादा सही होंगी अपने टाइम में. लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ कि क्योंकि मैं औरत थी तो ये जो सारी आप देख रही है ना राइटर्स, कितनी अमेजिंग राइटर्स है हमारी जो पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में से उन्होंने काम करना शुरू किया, जो बिल्कुल हाउसवाइफ्स थी, जो घर में बैठ के लिखती थी, जिनको लोग डाइजेस्ट राइटर्स कहते थे, सार्केस्टिकली भी यूज करते थे इस टर्म.
एक ड्रामा भी बना था डाइजेस्ट राइटर
हमारे ही चैनल पे, सबा ने किया था वो. तो वो जो सारी खवातीन थी ना जो अपने घरों में टैलेंटेड अच्छी खवातीन, क्रिएटिव खवातीन, जो कि मर्दों की दुनिया में आके काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, जब उन्हें सामने एक औरत नजर आई तो वो तो आके मजे से उन्होंने काम किया. मुझे तो एक औरत होने का हर तरीके से एडवांटेज हुआ.
मोमिना जैसे आपने ड्रामा बनाया ओडारी, मेरे लिहाज से उसने पूरी काया बदल दी, पूरी सिचुएशन बदल दी ड्रामा सीरियल्स की. और जिस तरह ड्रामा सीरियल्स लोगों ने कहा कि इस किस्म का ड्रामा तो चल ही नहीं सकता, वो ड्रामा ऐसा चला ऐसा उड़ा कि हर जगह उसी की बात हो रही थी, और वो ऐसा ड्रामा था जो हर तबके में वो बहुत चला
पॉपुलर.
तो उस किस्म के ड्रामे से मैंने I felt that it really contributed. और उसकी एक जगह जो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा के हिस्ट्री में, टेलीविजन की हिस्ट्री में उसका मकाम आप कभी भी पढ़ेंगे तो तारीख के पन्नों पे वो it has made its position. At the same time, वो जो रोती औरत का जो एक स्टेरियोटाइप है वो भी आपके ड्रामों में बड़ा नुमाया रहा है. तो वहां आके मुझे प्रॉब्लम होती है कि ये रोती औरत जो है ये किसके लिए बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, क्या ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि कुकिंग ऑयल का स्पॉन्सर है जो शायद उस किस्म की घरेलू औरत को रीच करना चाह रहा है.
मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी बड़ी कंजर्वेटिव आप कहें कि फैमिली थी, कंजर्वेटिव से मतलब मेरे अब्बा तो बहुत ब्रॉड माइंडेड, लेकिन एक जनरली बिकॉज मेरा केपी के से ताल्लुक है और मैं केपी के में ही बड़ी हुई हूँ, एंड आई एम अ पठान गर्ल एंड फ्रॉम अ पठान फैमिली. मीडिया में आना तो वाज द लास्ट थिंग दैट आई हैड एवर थॉट कि मैं कभी आऊंगी. कि जब मैं मीडिया में आई तो फॉर अ फ्यू इयर्स मुझे सचमुच ऐसा लगता था कि मैं व्हाट एम आई डूइंग हियर, यू नो मैंने तो कहीं वर्ल्ड बैंक में काम करना था या यूएन में काम करना था, व्हाट एम आई डूइंग हियर इन दिस सीट एंड व्हाई एम आई हियर, यू नो. एंड देन वन फाइन डे completely changed for me and that happened actually itna bhi koi purani baat nahi hai main kahungi ye jo bahut jo bada change aaya na meri thought mein wo tha dastan ke baad bade pyar se razia but अभी अपनी डेथ से पहले उनके घर गई थी जब उन्होंने मुझे दास्तान दिया था और मुझे कहा था मैं तुम्हें अमानत दे रही हूँ, इसको तुम इसमें खयानत की तो फिर सोच लेना, मैं माफ़ी नहीं है इसकी। तो दास्तान के बाद मैंने सडनली, एक होता है ना कि आप एक काम कर रहे होते हैं लेकिन आप रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो काम है ये कितनी ज़्यादा जिंदगियों को अफेक्ट करता है और कितना ज़्यादा परसेप्शंस को अफेक्ट करता है। दास्तान के बाद मुझे जो फ़ैन मेल होती है वो सारी फ़ैन मेल मेरी ये थी कि हमें आपने पाकिस्तान से प्यार करना सिखाया है थ्रू दास्तान, इसको आप करिकुलम का हिस्सा बनाएं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठ के दास्तान दिखाते हैं ताकि उनको ये हो कि पाकिस्तान किस मकासद पे बना था और व्हाट हैव वी डन टू द कंट्री। यू नो देयर वाज वन पर्सन हु लेफ्ट हिज नेशनैलिटी एंड केम बैक टू सर्व इन पाकिस्तान, यू नो इस तरह वाले लोग भी थे जो इतना अफेक्ट हुए। तो कहने वाली बात यह कि मुझे उस वक्त ये अंदाजा हुआ कि ओ माई गॉड
ऑडियंस इतनी बड़ी है
और जिम्मेदारी इतनी बड़ी है। तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, एवरी फोर प्रोजेक्ट दैट आई विल डू 3 फॉर द market and one for myself.
Udari was for yourself or
Udari
for the market?
Udari was for myself. Sherizad was for myself. Durshevar was for myself. Even Malal was for myself.
Mujhe jo chand problems hui hain aapke drama serial se, padhi likhi ladkiyan nahi dikhai jati. Ladkiyan agar dikhai jati hain to kitchen mein dikhai jati hain. Bahar nahi nikalti. Aspirations jo hain wo itni nahi hoti. Unka time jo hai gharelu issues mein hi guzarta hai. Us kisam ke drama bhi hone chahiye. ये कह रही हूँ कि शायद ज्यादा हो गया।
बिल्कुल, अच्छा वो आपकी बात सही है। और देखें स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने टेस्ट बनाना है अपनी ऑडियंस का। अब आप देखें हो गया ना उडारी हिट, नहीं था पहले ये टेस्ट आपकी ऑडियंस का, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ट होता है। मैं तो लोगों को कहती हूँ जिहाद है ये, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू यूज फॉर दिस बट इट इज, मेकिंग एन उडारी सक्सेसफुल इज अ जिहाद इन दिस मार्केट। क्योंकि अगर
और भी रिस्क लेंगी आप?
बिल्कुल, और लेती रहूंगी। परवाज है जुनू की अगर मैं बात करूँ कि जब मैं सारी ये फिल्में देखती थी कि हमारी फोर्सेस की फिल्में बन रही हैं, मुझे लगता था बहुत ही वन साइडेड किस्म की, आप फुल एंटरटेनमेंट के अंदर क्यों नहीं मैसेज दे सकते। एक लड़की जो ना धान पान है ना उसकी, मतलब उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये लड़की भी कभी पायलट बन सकती है, वो लड़की भी अगर ये एम्बिशन कर ले तो वो कहां तक जा सकती है। जब परवाज से लोग निकले तो मैं चाहती हूँ कि वो सबसे पहली बात उनको फील हो कि दे शुड बी प्राउड एज पाकिस्तानीज, दे शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान का लैंडस्केप, पाकिस्तान के कपड़े, पाकिस्तान की कल्चर, हमारी शादियां जैसे होती हैं, सब कुछ। एंड फील पेट्रियोटिक टूवर्ड्स पाकिस्तान ऑल्सो टू अ लेवल जहाँ के उन्हें लगे कि हाँ यार मुल्क के लिए जान देते हैं लोग, एंड वी रियली नीड टू रिस्पेक्ट दोस पीपल ऑल्सो। यू नो हमारे मुल्क में लड़कियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं यार, वेयर आर वी, हम कहाँ बैठे हुए, हम क्या सोच रहे हैं, कितनों को पता है ये बात, दुनिया में भी कितनों को पता है जो हम पर स्टैम्प पे स्टैम्प लगाए जाते हैं पाकिस्तान पे कि रिग्रेसिव है तो ये है तो वो है।
मोमिना दुरैद इस इंडस्ट्री में कितनी पावरफुल है, लोग कहते हैं कि मोमिना दुरैद जो है वो डिसाइड करती हैं कि इंडस्ट्री कहाँ जाए, ड्रामा कहाँ जाए, मीडिया पे वो छाई हुई हैं, है ये।
देखिए मोमिना दुरैद को अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि जो प्रोजेक्ट्स मैं करती हूँ सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे इन माय ओन लाइफ आई एम अ वेरी, किस तरह से मैं कहूँ कि आई रियली लाइक वर्किंग बिहाइंड द सीन्स।
पावर तो है मोमिना,
पावर है।
देखें अगर आप एक ऐसे चैनल को चला रही हैं, ड्रामा डिपार्टमेंट को चला रही हैं जो टॉप पे चल रहा है, इट्स वन ऑफ द टॉप 3 चैनल्स जिसपे ड्रामा चलता है, आपको पावर है टू डिसाइड कि कौन।
इस तरह सोचती नहीं हूँ, मुझे कभी ये थॉट आती नहीं है। आई जस्ट सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु शेयर द सेम वैल्यूज एंड आई एम जस्ट हैप्पी क्रिएटिंग स्टफ, और बस मुझे होता है।
अच्छा, आप हैप्पी हैं क्योंकि हम भूल के बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपके ड्रामों में भी जो खवातीन है वो जरा खुश हैप्पी रहे, क्योंकि इतना रोना धोना, अगर आप हानिया आमिर का जो पायलट का कैरेक्टर है उससे अगर आप ड्रामों में भी ले आए
जी
तो कितना अच्छा होगा।
हमने सुनो चंदा जो किया है
और कितना पॉपुलर हुआ सुनो चंदा,
तो हम सुनो चंदा। लेकिन अब देखें ना, एक चैनल की एक एफपीसी होती है, एक फिक्स पॉइंट चार्ट होता है, आप उसमें एक ही फ्लेवर नहीं दे सकते, तो आपको हर फ्लेवर की चीज देनी पड़ती है।
आप ज्यादातर एक ही फ्लेवर देती
हैं, रोने धोने वाला ना। अब तो मैंने ये चीज बना दी है कि जो रोती धोती हुई औरत या अगर जो पिसी हुई औरत होगी, मुझे ऐसा कोई स्क्रिप्ट में अप्रूव ही नहीं करती जो एटलीस्ट मेरे पास आता है। देयर आर सर्टेन अदर स्क्रिप्ट्स आल्सो जो
हिना बयार के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो हिना और सुल्ताना सिद्दीकी और वन और टू अदर पीपल फ्रॉम बिग चैनल्स वर देयर, मेरा ख्याल कराची लिटरेरी फेस्टिवल था। हिना ने सीमा ताहिर और सुल्ताना सिद्दीकी से ये पूछा कि वो दिन कब आएगा व्हेन आई विल बी प्लेइंग सुल्ताना सिद्दीकी।
या
एंड सीमा ताहिर,
लेकिन फिर आप ये देखें ना, जब कहानी सुल्ताना सिद्दीकी की होगी तो उसमें भी फिर पहले बहुत ज्यादा रोना धोना होगा, एंड देन सुल्ताना सिद्दीकी बनेगी।
चले मान लेते हैं, मान लेते हैं।
अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन की बड़ी शख्सियत मोमिना दुरैद के साथ फीफी हारून की बातचीत। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा जाता है। सैरबीन के आज के एडिटर थे उमर आफरीदी और प्रोड्यूसर थे सलीम अहमद। स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज पाकिस्तान में अंजाम दे रहे थे आमिर सिद्दीक, जबकि यहाँ लंदन में प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया है डैनी कॉक्स ने। अब मुझे अपने तमाम साथियों के साथ इजाज़त दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा नाज़िया गुलजार की ज़बानी।
अमरीका कल पीर को ईरान के खिलाफ पाबंदियों का इतलाक करेगा जो 2015 के ईरान के एटमी मुआहदे के तहत उठाई गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान और चीन का बायमी मुआशी ताल्लुकात को मजीद वसत देने और तिजारत और सरमायाकारी में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ तजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने का इशारा दे दिया है। मिस्र में हुकाम के मुताबिक एक पुलिस कार्रवाई के दौरान 19 मुश्तबा शिदत पसंदों को हलाक कर दिया गया। यमनी बंदरगाही शहर हुदैदा में बागियों और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पों और सऊदी अरब की क़यादत में कायम अस्करी इत्तेहाद के फजाई हमलों में दर्जनों हौसी बागी मारे गए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।